الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا، صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد من صلى وصام. ہر امتی کے دل میں ایک فطری اور طبعی تقاضا ہے، ایک فطری جذبہ ہے کہ وہ اپنے قائد رہبر اللہ کے آخری نبی، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آنکھوں سے زیارت کرے. ہر ایک کے دل کے اندر ایک فطری جذبہ ہے، بلکہ وہ مسلمان مسلمان نہیں جس کے دل کے اندر حضور کی زیارت کا جذبہ نہ ہو. وہ مومن مومن نہیں جس کے دل کے اندر حضور کا عشق اور پیار نہ ہو. وہ دل دل کہلانے کے قابل نہیں ہے جس دل کے اندر نبی کی زیارت کا شوق نہ ہو. اس وجہ سے ہر سچے پکے مسلمان کا ایک کامل جذبہ ہوتا ہے، ایک دل کی تڑپ ہوتی ہے، دل کی بے چینی ہوتی ہے کہ میں اپنے نبی کی زیارت کروں. اور میں اپنے نبی کے پاکیزہ نورانی چہرے کو اپنی آنکھ سے دیکھوں اور یہ بات حدیث شریف سے ثابت ہے کہ ہر مسلمان کو قبر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کی زیارت کروائی جائے گی. چاہے وہ مسلمان کیسے ہی درجے کا مسلمان ہو، ہر مسلمان کو اس کی قبر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شکل کی زیارت نصیب ہوگی. اس لیے بہت سے عاشق وہ تھے کہ موت کو خوشی سے یاد کرتے تھے، موت آتی تھی تو خوش ہوتے تھے کہ بہت اچھا ہے موت آئے، تاکہ ہم قبر کے اندر جا کر کے نبی کے چہرے کی زیارت کریں، یہ دل کے اندر چاہتے ہوتی تھی۔ شاید پچھلے سالوں میں بھی میں نے یہ واقعہ سنایا ہوگا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز، مسجد نبوی کے معزز، انتقال کا وقت قریب ہے، روح نکلنے والی ہے، بستر کے اوپر ہے۔ جب انسان کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، آدمی بے چین ہوتا ہے، معلوم نہیں قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا حال ہوگا، آدمی پریشان ہوتا ہے۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کا وقت قریب ہے، بستر پر ہے، سامنے موت کھڑی ہوئی ہے، اور گھبرانے کی بات تو دور رہی، پریشانی کی بات تو دور رہی، بستر کے اوپر پڑے پڑے جو خوشی کے مارے اشعار گا رہے ہیں، شعر گا رہے ہیں، اور مارے خوشی کے یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ غدن القل احباء محمدا و حزبا صلی اللہ علیہ وسلم، غدن القل احباء محمدا و حزبا، اے لوگو میں مروں گا اور قبر کے اندر جاؤں گا، اور کل جب لوگ مجھے قبر میں پہنچائیں گے تو قبر میں جانے کے بعد میں اپنے دوستوں سے ملاقات کروں گا، قبر میں اپنے دوستوں سے ملاقات کروں گا۔ کون دوست؟ وہ دوسرے مصرے نے کہا، غدن القل احباء محمدا و حزبہ، قبر کے اندر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا، حضور کی زیارت کروں گا، آپ کی جماعت کی ملاقات کروں گا، ابو بکر عمر عثمان و علی کی ملاقات کروں گا۔ تو بستر پر ہے، روح نکل رہی ہے، مارے خوشی کے شعر گا رہے ہیں، پیارے مرنے میں کیا افسوس ہے، قبر کے اندر جاؤں گا، اپنے نبی کے نورانی چہرے کی زیارت کروں گا، اپنے نبی سے ملاقات کروں گا، کیسی محبت ہوگی۔ تو ہر مومن کے دل کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ دائیہ ہوتا ہے، ہر ایمان والے کا دل یہ کہتا ہے کہ میں اپنے نبی کی زیارت کروں، اپنے نبی کے نورانی چہرے کو دیکھوں۔ اور میرے بزرگوں، بہت سے لوگ یہ آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم بھی صحابہ کے زمانے میں ہوتے، یہ 1400 سال بعد میں کیوں آئے دنیا میں، اس زمانے میں ہوتے تو ہم بھی صحابی بن جاتے۔ حضرت والا دھانوی نور اللہ مرکزہ نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ اللہ نے جس زمانے میں رکھا اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ جہاں حضور کے زمانے کے اندر صحابہ تھے وہاں منافق بھی تھے، جہاں صحابہ کی جماعت تھی وہاں منافق کی جماعت بھی تھی، جہاں ابو بکر عثمان و علی تھے وہاں ابو جہل اور امیہ بھی تھے، کافر و مشرک بھی تھے۔ کیا پتا یہ بھی تو ہو سکتا تھا، یہ بھی تو بات ممکن تھی کہ منافقین کی جماعت کے اندر خدا نہ خواستہ شامل ہو جاتے، کفار کی جماعت میں شامل ہو جاتے۔ اس لیے اللہ نے جس زمانے میں رکھا، ایمان پر رکھا، اللہ کا شکر ادا کرو، احسان مانو اللہ کا۔ تو یہ جو مومن کے دل کے اندر ایک داعیہ ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں اپنے نبی کی زیارت کروں، اپنے نبی کو اپنی آنکھ سے دیکھوں، تو علامہ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے چار شعر کے اندر اس حکمت کو سمجھایا کہ اے مسلمان تو اپنے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہے. ابن جزری سمجھاتے ہیں، فرمایا کہ اخلائی ابن شتل حبیب و دارہو، اخلائی ان شتل حبیب و دارہو، عزت لاقیہ و ناعت منازلہو، ان فاتکم ان تبصروہ بعینکم، ان فاتکم ان تبصروہ بعینکم فما فاتکم بالعین فہذہ شمائلہ. کہتے ہیں اخلائی اے میرے بھائی، اے میرے دوستو، ان شتل حبیب و دارہ، اگر نبی کا زمانہ دور ہو گیا، نبی کا شہر مبارک دور ہو گیا، عزت لاقیہ و ناعت منازلہ، نبی کی ملاقات مشکل ہو گئی اور نبی کا گھر مشکل ہو گیا. اے میرے بھائی، نبی کا زمانہ 1450 سال دور ہو چکا، نبی کا شہر دور ہو گیا، نبی کی تو دنیا میں زیارت نہیں کر سکا، نبی سے تو ملاقات نہیں کر سکا. تو آگے فرماتے ہیں ان فاتکم ان تبصروہ بعینکم، اگر تم نبی کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے، اگر نبی کی اپنی آنکھ سے زیارت نہیں کر سکے، تو فما فاتکم بالعین فہذہ شمائلہ، تو نبی کو جب آنکھ سے نہیں دیکھ سکے تو نبی کی شمائل کو پڑھو، نبی کی سیرت کو پڑھو، نبی کے اخلاق کو پڑھو، نبی کی شکل اور صورت کو پڑھو. جب نبی کی شمائل کو، نبی کے اخلاق کو پڑھو گے تو گویا کہ نبی کی زیارت تمہیں نصیب ہو جائے گی، اسی میں نبی کی زیارت ہوگی. نبی کی سیرت پڑھو، شمائل پڑھو، اخلاق پڑھو. آج آدمی کیا کیا ہم پڑھتے ہیں دنیا میں، اللہ اللہ، گندے گندے ناول پڑھتے ہیں، گندی گندی بکس پڑھتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، ایسی ایسی غلط چیزیں ہم ہاتھ میں لے کے پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، میگزین پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن میرے دوستو ہم نبی کی شمائل اور سیرت کو نہیں پڑھتے. ضرورت ہے اس کی. گھر میں سیرت کی کتاب لا کر کے رکھو، انگریزی میں، اردو میں، عربی میں، جس زبان میں آپ کو چاہیے، گجراتی میں نبی کی سیرت کی کتابیں ملتی ہیں، لائیے اس کو گھر میں اور اس کو پڑھیے. تو علامہ ابن جزری نے فرمایا کہ اگر تم نبی کو نہیں دیکھ سکے تو نبی کے شمائل کو پڑھ لو، انشاءاللہ اس کے اندر تمہیں نبی کی زیارت ہو جائے گی. اب شمائل تو بہت لمبی چھوڑی کتاب ہے. ہماری مدرسوں کے اندر بچے پڑھنے آتے تو 7 سال پہلے ہم ان کو عربی پڑھاتے ہیں، اور آخر میں جب مولوی بن کے وہ جانے والے ہوتے ہیں تو ان کو شمائل پڑھاتے ہیں کہ سب کچھ پڑھ لیا، اب نبی کی سیرت پڑھ کے جاؤ اور اس کے مطابق زندگی گزارو. آخر میں ترمذی پڑھاتے ہیں، اس کے ساتھ حضور کے شمائل پڑھاتے ہیں کہ یہ پڑھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو. تو پوری شمائل شریف میں آپ کو پڑھانے بچ دو، پورا سال نکل جائے، آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں، اور یہ ملک ایسا کہ ہر ایک آدمی بزی اور ہر ایک کے پاس ٹائم نہیں. تو اللہ نے دل میں ڈالا کہ مختصر طور پر بہت سوچ کے اندر بچیوں احادیث کا خلاصہ 2-4 لفظ میں، وہ مختصر مختصر روزانہ کی مجلس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل آپ کے سامنے ذکر کرو. کل آپ نے سنا، آپ کی پیدائش مبارک کو سنا، میدان محشر کے اندر آپ کے مبارک سجدے کو سنا، جو سات دن کی مقدار کے بقدر جو سجدہ ہوگا وہ آپ نے سنا. آج میں اپنے نبی کے چہرے کی آپ کو زیارت کرواتا ہوں. آپ دنیا میں دیکھتے ہیں ایک چہرہ ہوتا ہے بالکل گول چہرہ ہوتا ہے, ایک دم راؤنڈ, جیسے کہ گول روٹی ہوتی ہے, گول پاپڑ ہوتا ہے. اور ایک چہرہ ہوتا ہے ایک دم لمبا چہرہ ہوتا ہے, جیسے کسی نے کمرک رکھ دی ہوئے تھے تو لمبا ایک چہرہ ہوتا ہے, ایک گول چہرہ ہوتا ہے. ایک دم گول چہرہ ہو وہ بھی اچھا نہیں لگتا, بالکل گول مٹول, لوگ کہتے ہیں ٹماٹر جیسا ہے. اور ایک دم لمبا چہرہ ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا لکڑی جیسا لمبا ترنگا ہے, دونوں اچھے نہیں لگتے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, شمائل کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ, نورانی چہرہ, بالکل گول بھی نہیں تھا, بالکل لمبا بھی نہیں تھا, گولائی اور لمبائی کے بیچ بیچ میں حضور کا چہرہ تھا. نہ بالکل گول تھا نہ بالکل لمبا تھا, گولائی اور لمبائی کے بیچ بیچ کے اندر جو کیفیت ہوتی تھی ایسا میرے حضور کا مبارک چہرہ تھا. خود اس کو محبت سے سنو, ان شمائل کی باتوں کو روزانہ کی مجلس میں, اور ایسے عشق سے سنو کہ ان مبارک رات کے اندر ہو سکتا ہے خواب میں زیارت بھی نصیب ہو جائے. اس لیے کہ ہمارے یہاں بچے جب شمائل پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, پڑھنے والا بھی صاحب نسبت ہوتا ہے, پڑھنے والے بھی نیک ہوتے ہیں, تو بچے میں سے بہت کو حدیث پڑھنے کے زمانے میں خواب میں حضور کی زیارت ہو جاتی ہے. تو آپ حضرات بھی اس کو محبت سے سنیں گے. اور رمضان کی مبارک راتیں چل رہی, ہو سکتا ہے کوئی شب قدر میں آپ سن لیں تو ان مبارک راتوں کے اندر زیارت بھی نصیب ہو جائے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ نہ بالکل گول تھا نہ بالکل لمبا تھا, گولائی اور لمبائی کے بیچ بیچ میں حضور کا چہرہ تھا. رنگ مبارک, آپ کا کلر رنگ, اب کلر آپ سمجھیے, ایک تو آپ چونا رات دن دیکھتے ہیں, چونے کا کلر رات دن آپ دیکھتے ہیں, یہاں پر ایک دم سفید کلر, چونے جیسا سفید کلر. اور ایک کلر ہوتا ہے جو بالکل کالا ہوتا ہے, جو بیگن کا کلر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سانولا رنگ, جو کالا بھی نہیں ہوتا گورا بھی نہیں ہوتا, جس کو سانولا رنگ کہتے ہیں. ایک رنگ ہوتا ہے جو گھیوں کا رنگ ہوتا ہے. اب چار کلر میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. ایک سفید دم سفید, جیسے کہ چونا ہوتا ہے, جیسے کہ بگلے کا رنگ ہوتا ہے, جس میں کیا مزہ ہے کچھ نہیں سفیدی کے سوا, چونے کے سوا. ایک رنگ ہوتا ہے بالکل کالا, ایک رنگ ہوتا ہے جس کو ہم سانولا کہتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے گھوں. گھوں سمجھتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں انگلش میں, تو وہ جو گھوں کا رنگ ہوتا ہے, جو جس کی روٹی ہم کھاتے ہیں, تو ایک اس کا رنگ ہوتا ہے. اب یہ چار رنگ کو سامنے رکھو, میں آپ کو حضور کا رنگ سمجھا رہا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ مبارک میں, کلر مبارک کے اندر ایسی سفیدی تھی کہ اس سفیدی کے اندر لال رنگ ملا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر ایسی سفیدی تھی کہ اس سفیدی کے اندر تھوڑا سا لال رنگ ملا ہوا تھا. سفیدی لالی کے ساتھ, سفیدی ملاحت کے ساتھ, سفیدی گندمی گیہوں کے رنگ کے ساتھ, ایسی سفیدی تھی, بالکل چونا بھی نہیں, اور بالکل لال بھی نہیں، سفید اور لال دونوں مکسنگ رنگ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا۔ اسی لیے بعض حضرات نے لکھا ہے اور بہت صحیح بات لکھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کو جو حسن عطا فرمایا تھا، جو جمال عطا فرمایا تھا، وہ پورا حسن اور جمال انسانوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا گیا۔ اگر حضور کا حسن اور جمال انسانوں کے سامنے پورا ظاہر کر دیا جاتا، پورا کھول دیا جاتا، تو دنیا کا کوئی انسان حضور کو کبھی نہیں دیکھ سکتا، کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اللہ نے میرے حضور کے حسن کو بہت چھپایا، بہت چھپایا۔ جتنا صحابہ بیان کرتے ہیں یہ تو بہت کم بیان کرتے ہیں، جتنا اللہ نے چھپایا وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر اللہ حضور کے سارے حسن کو کھول دیتے، سارے جمال کو کھول دیتے، تو کسی انسان کی طاقت نہیں تھی کہ وہ نبی کے اس نورانی چہرے کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے گئے۔ ہمیں فرشتے کو کون دیکھ سکتا ہے؟ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے، فرشتے کو کون دیکھ سکتا ہے؟ کس انسان کی طاقت ہے کہ وہ فرشتے کو دیکھ لے؟ تو جب فرشتے کے نور کو انسان نہیں دیکھ سکتا، تو میرے حضور کا نور تو فرشتوں سے بھی زیادہ اونچا نور ہے، فرشتوں سے بھی زیادہ اونچا ہے۔ تو فرشتوں کے اصل نور کو نہیں دیکھ سکتے، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل نور، حضور کا اصل حسن اور جمال ظاہر کر دیا جاتا، تو کوئی انسان حضور کو نہ دیکھ سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو آپ کے چہرے کا نقشہ ہوا، رنگ مبارک ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھ مبارک تھی، یہ آنکھ مبارک کے اندر جو یہ بیچ کا جو کالا حصہ ہوتا ہے، جس کو پتلی کہتے ہیں آنکھ کی، یہ آنکھ کی جو پتلی تھی یہ ایک دم کالی تھی، ایک دم کالی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہر وقت سرما لگا ہوا ہے۔ ایسے سرما بھی حضور لگاتے تھے، لیکن سرما نہ لگا ہو تو بھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آنکھ مبارک سرمیلی ہے، سرما لگا ہوا ہے، بیچ والا حصہ ایک دم کالے رنگ کا، اور اطراف کے اندر جو سفیدی ہے، یہ سفیدی، اس سفیدی کے اندر لال لال رنگ کے ڈھیرے پڑے ہوئے تھے، سفیدی میں تھوڑے تھوڑے لال رنگ کے ڈھیرے تھے، ٹھیک تھے، سفید رنگ جو ہے کالے کی ارد گرد، اس کے اندر لال رنگ کے چھوٹے چھوٹے اسٹیپ تھے۔ ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک تھی۔ اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے آگے دیکھتے تھے، بالکل اسی طریقے سے پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے۔ آپ کو پیچھے مڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے آپ آگے دیکھتے تھے، بالکل اسی طریقے سے اللہ نے آپ کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے، آگے پیچھے کا آپ یکساں دیکھتے تھے۔ اور میرے بزرگوں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کوئی چیز لینے کے لیے ایسے ہاتھ لمبا کیا، ہاتھ لمبا کیا کوئی چیز لینے کے لیے، تو یہاں چادر مبارک اوڑھے ہوئی تھی، وہ چادر ذرا ہٹ گئی، تو چادر مبارک جو ہٹ گئی تو ہمیں حضور کی بغل مبارک نظر آئی۔ تو وہ صحابی جو فرماتے ہیں کہ میں نے جو حضور کی بغل مبارک کو دیکھا، تو ایسا معلوم ہوا کہ کوئی سفید چاندی کا ٹکڑا وہاں لگا ہوا ہے، سفید چاندی کا ٹکڑا، ایسی بغل مبارک مجھے نظر آئی۔ یہ گردن مبارک ہے، ہاتھی کا دانت دیکھا ہے آپ نے، جیسے ہم گجراتی میں کہاوت بھی کہتے ہیں، ہاتھی کے دکھلانے سے الگ، چبانے سے الگ، تو وہ جو دکھلانے والے ہاتھ ہوتے ہیں باہر، دانت، ہاتھی کے دانت جو دکھلانے کے ہوتے ہیں، چبانے کے ہوتے ہیں، تو وہ جو باہر لمبے لمبے جو دو دانت ہوتے ہیں، وہ بہت قیمتی دانت ہوتے ہیں، اس کے اندر سے نیکلس بھی بنتے ہیں، اس کے اندر سے
بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، بہت قیمتی ہوتی ہے ہاتھی کے دانت، اور ہاتھی دانت میں سے جب کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے، بہت خوبصورت۔ ہاتھی دانت میں سے اگر کوئی پیس ہو، کوئی ٹکڑا ہو، اس کو گلے میں لگایا گیا ہو، یا اس کے اوپر سے کوئی شو پیس بنایا گیا ہو، تو بہت پیارا معلوم ہوتا ہے۔ اس کی لائن ایک دم سیدھی ہوتی ہے، نہ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے۔ تو ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کو اس طریقے سے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسی سیدھی تھی جیسے کہ ہاتھی کے دانت میں سے بنائی گئی ہو، جیسے ہاتھی دانت سے بنائی گئی ہو، ایک دم سیدھی، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ اونچ ہے نہ نیچ ہے، بالکل سیدھی، جیسے کہ مشین کے اندر کاٹ کر کے جو بنائی گئی ہو، ایسی گردن مبارک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حصہ ہے، یہ حصہ جس کو ہم چھاتی کا حصہ کہتے ہیں، سینے کا حصہ، یہاں سے لے کر کے یہ ناف ہے جہاں پر، جس کے نیچے ہم ہاتھ باندھتے ہیں نماز میں، تو یہ جو چھاتی کے سینے کا نیچے والا حصہ ہے، یہاں سے لے کر کے یہ ناف تک ایک نورانی بال کی لائن بنی ہوئی تھی۔ یہاں پر یہ سینہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، سینے کی شروعات سے لے کر کے یہ جو ناف والا حصہ ہے، یہاں تک بال کی لائن بنی ہوئی تھی، اور سفید بدن کے اندر وہ کالے کالے بالوں کی جو لائن تھی، وہ ایک دم پر فریب، دل فریب معلوم ہوتی تھی۔ سفید گورے بدن پر وہ پتلی لائن بال کی، جو سیاہ سیاہ کالے کالے بال، دیکھو تو آدمی کا دل جو ہے نا، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ایسی یہ لائن تھی بال کی۔ حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ختنہ قدرتی طور پر تیار تھی، ختنہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، آپ ختنہ کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے۔ راجح روایت یہی ہے کہ ختنہ ہو کر کے آپ دنیا میں تشریف لائے تھے، ختنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بزرگوں، جب راستے کے اوپر چلتے تھے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ کی نظریں نیچے جھکی ہوئی رہتی تھی، عام طور پر آپ کی نظر مبارک نیچے جھکی رہتی تھی، جیسے حیات